الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. آج سے گفتگو شروع کروں گا خلفائے راشدین پر, اور خلفائے راشدین میں آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا نمبر ہم سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے ماں باپ سے زیادہ عظیم شخصیت حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ پر سنی علماء کرام نے بہت کچھ لکھا، وہ تمام کا تمام اس محدود سے وقت میں بیان کرنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں کہ ایک طالب علم کا اور ہر سنی کا ان باتوں کو جاننا، اپنے دل و دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، بعض نے کہا کہ قبل الاسلام آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن، حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالی آپ کے یہاں یا آپ کے رشتہ داروں کے یہاں جب بیٹا عطا فرمائے تو کوشش یہی کریں کہ ان کے نام بزرگان دین کے ناموں پر رکھیں، عبداللہ نام رکھیں، عبد الرحمن نام رکھیں، لیکن شروع میں محمد اس نام کا اضافہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ضرور کیجئے گا، کہ بعض جگہ پر میں نے پڑھا کہ جس کا نام محمد ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا، جس کا نام محمد ہوگا جب وہ دسترخوان پر بیٹھے گا اللہ تعالی اس کے نام کی برکت سے دسترخوان پہ برکت پیدا فرما دے گا۔ تو اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں۔ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار لوگ آتے ہیں، ایسے ایسے نام لے کے آتے ہیں کہ جو لغت کی کتابوں میں بھی ملنا مشکل ہے، اور پھر نام کے معنی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور وہ رکھنے پر بضد ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا اصرار یہی ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے ناموں پر آپ نام رکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرمائے گا۔ اور حضور فاروق اعظم کا بڑا مشہور قول ہے کہ نام کا اثر بندے کی شخصیت پہ ضرور ہوتا ہے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام تبدیل فرمایا اور آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ کنیت آپ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر ہے۔ دو لقب ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالی نے آپ کو بے مثل شہرت عطا فرمائی، ایک آپ کا لقب صدیق ہے اور دوسرا آپ کا لقب عتیق ہے۔ والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں رکھیے گا کہ عثمان تھا، اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ملے گا آپ کو کہ کنیت اتنی مشہور ہوتی ہے کہ وہ نام پہ غالب آ جاتی ہے، جیسے ابو ہریرہ، اسی طرح ابو حنیفہ۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو بتا سکتے ہیں، کیونکہ کنیت یہ نام پہ غالب آ گئی۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے نام پر آپ کی کنیت غالب آئی۔ نام تو عثمان تھا لیکن کنیت ان کی ابو قحافہ تھی۔ اور بعض جگہ پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ ہمت نہیں تھی، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ ہمت نہیں ہے، تو آپ سمجھیں کہ شاید ان کا نام ابو قحافہ تھا ان کے والد کا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور لقب ان کا نام جو ہے وہ عثمان تھا. مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا. ضعیف ہونے والے تھے یا ابھی عرصہ باقی تھا، اس پر بھی گفتگو ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر کے آئے اسلام قبول کروانے کے لیے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم نے انہیں کیوں تکلیف دی، مجھ سے کہہ دیتے میں خود آ جاتا ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے. تو بعض نے کہا کہ وہ بوڑھے تھے، اور دوسری بات یہ کہ بعض نے کہا کہ جب اسلام قبول کیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپا تو 60 سال کی عمر میں، 50 سال، 60 سال، 55 سال کی عمر میں ویسے ہی آ جاتا ہے. تو دونوں باتوں کو ہم درست کہیں گے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، لیکن جب اتنی عمر میں یہ حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئے اسلام قبول کیا تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا کی، اللہ تعالی نے حضور کی دعا کی برکت سے ابو قحافہ کو 98 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. 98 برس عمر شریفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا، اور کنیت ان کی ام الخیر تھی. اپنے خاوند سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 94 برس عمر شریفہ عطا فرمائے. والدہ محترمہ کی عمر شریفہ 94 برس تھی، اور والد محترم کی عمر شریفہ جو ہے وہ 98 برس تھی. 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر آپ کا سلسلہ نسب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے. واقع فیل کے 2.5 برس کے بعد آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور جتنے سنی بیٹھے ہیں ذہن میں رکھیے گا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر شریفہ میں بڑے تھے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ یہ کیا بات کرتے ہیں، دیکھیے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام سے عمر شریفہ میں بڑے تھے، اور حضور 2.5 سال اور کچھ مہینے ابو بکر صدیق سے چھوٹے تھے. میں نے کہا ذرا وہ نسخہ تو لے کر کے آؤ، تو جب وہ نسخہ لے کر کے آئے تو وہ ترجمہ تھا، اور میں نے کہا ذرا عربی نسخہ لے کر کے آؤ، تو عربی نسخہ ان کے پاس نہیں تھا. جب منگایا گیا تو کسی سے یہ غلطی ہو گئی کہ لکھنا یہ چاہیے تھا کہ حضور کریم علیہ السلام سے عمر میں چھوٹے تھے، اس نے لکھ دیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں بڑے تھے. یہ بات پھر چلتی چلی گئی، اور ہماری قوم تو ویسی لکیر کی فقیر ہے، ایک نے ترجمہ کر دیا، دوسرے اردو بدلنے لگے انہوں نے ترجمہ کر دیا، تیسرے نے ترجمہ کر دیا. جتنے اٹھا کر کے دیکھے تاریخ الخلفاء کے ترجمے، سب نے یہی لکھا. کراچی میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا انہوں نے بھی یہی لکھا، پنجاب میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا انہوں نے بھی یہی لکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اردو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی گئی. بہت آسان طریقہ ہے کہ کوئی اگر کتاب لکھے اور آپ چاہیں کہ اس کی کتاب کو زیرو کر دے، آپ اس کی اردو تبدیل کر دے، اپنے نام سے چھاپ دے. بہت آسان طریقہ ہے کہ اس کو زیرو کرنے کا. تو قوم اسی میں لگی، لیکن یہاں پر غلطی کر گئی. اور پھر بعض کہتے ہیں یہ غلطی نہیں کی، کہ آپ کو نہیں معلوم. بعض لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ میری پیدائش پہلے ہو گئی. دیکھیے اس سے پتا چل رہا ہے کہ بڑے ابو بکر صدیق ہیں. میں نے کہا ذرا احادیث کی کتابیں تو کھنگالو،
ذرا مطالعہ تو کرو، حضور کی یہ گفتگو ابو بکر صدیق سے نہیں تھی، بلکہ حضور کی یہ گفتگو اپنے چچا حضرت عباس سے ہوئی تھی، اور حضرت عباس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں بڑے تھے، جنہوں نے یہ جواب دیا. اب کسی کی غلطی ہو گئی کاتب کی، اس نے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھ دیا، اور یہ بات جو ہے وہ شہرت پکڑتی چلی گئی. تو ذہن میں رکھیے گا کہ واقع فیل کے ڈھائی برس کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے، دو برس تین مہینے اور گیارہ دن مسند اقتدار پر متمکن رہے. دو برس گیارہ مہینے تین دن. میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار لوگ کتابیں لکھتے ہیں خلفاء راشدین پر، اور ان میں زیادہ تر تذکرہ خلفاء ثلاثہ کا ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم پہ گفتگو کرتے ہیں، کئی سو صفات لکھ دیے، پانچ سو صفات لکھ دیے، چلو صاحب اچھی بات ہے. حضرت عثمان غنی پہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ فاروق اعظم کا دور خلافت دس سال کا تھا، حضرت عثمان کا دور خلافت بارہ سال کا تھا. حضرت مولا علی پر بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود پہ قلم اٹھایا. وہ کہتے ہیں آپ دیکھیے، دو برس تین ماہ اور گیارہ دن تو انہوں نے حکومت کی، تو دو برس تین ماہ اور گیارہ دن سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی وہ دو سال تین مہینے اور گیارہ دن تھے جو اسلام کے لیے بہت قدرناک تھے، اور اس دور کے اندر ابو بکر صدیق نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. آگے یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گی کہ کس طریقے سے آپ نے مضبوط کیا. 63 برس عمر شریفہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے. اللہ اکبر، حضور سے محبت دیکھیے، اور اس محبت نے اللہ نے کتنا کامل کیا کہ 63 برس ہی عمر شریفہ اللہ نے ظاہری طور پر پیارے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. سرکار کی عمر شریفہ بھی 63 برس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ بھی 63 برس، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب بیمار ہوئے وقت آخر میں تو اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، عائشہ یہ بتاؤ حضور کا وصال کس دن ہوا تھا؟ عرض کی حضور کا وصال پیر کے دن ہوا تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کہا آج پیر کا دن ہے. کہا آج انشاءاللہ میرا بھی وصال ہوگا. یہ دن حضور کا وصال ہوا تھا، اس دن میرا بھی وصال ہوگا. اللہ اکبر. تو 63 برس عمر شریفہ دونوں کی ہے، اور حضور کا وصال بھی پیر کے دن ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بھی جو ہے وہ پیر ہی کے دن ہوا. 142 احادیث ہیں. جب ہم احادیث کو سرچ کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی احادیث بیان فرمائی حضور سے، تو 142 احادیث بنتی ہیں جو آپ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمائی. جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آخری کلمات کہ جنہوں نے ہمارے مسلک کے اہل سنت و جماعت میں بہت جان رکھی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرمانے لگے تو فرمانے لگے صحابہ کرام سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب تم لوگ مجھے غسل دے لو، مجھے کفن پہنانے کے بعد، میری نماز جنازہ ادا کر لینے کے بعد، سیدھا میرا جنازہ اٹھا کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے لے جانا، اور کوئی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا دوست ابو بکر صدیق حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، آپ بتائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر حضور کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں لٹا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو سامنے جنت البقیع ہے، وہاں لے جا کے مجھے دفنا دینا. اللہ اکبر. وصیت پہ عمل ہوتا ہے. جب وصال ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، حضور فاروق اعظم نے نماز جنازہ ادا فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام آپ کو لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ کے سامنے جنازے کو لے کے حاضر ہوئے. اور میں نے کتاب میں پڑھا کہ جو حوالہ موجود ہے کہ اس پہ امام رازی نے بھی لکھا، تفسیر کبیر جلد 5 کے اندر، اور تاریخ لیسیوتی کا حوالہ بھی اس میں موجود ہے، کہ صحابہ کرام جب حضور کی مزار شریفہ پر گئے تو صحابہ کرام نے حضور کو سلام کیا، صحابہ کرام نے حضور کو سلام کیا، کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا دوست ابو بکر صدیق حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، اب آپ فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، حضور کی مزار شریفہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کھولنے والا کون ہے، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور کسی کی کان کسی کی آواز ہمارے کانوں میں گونجی کہ لوگوں کیا دیکھتے ہو، حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو۔ اللہ اکبر، دروازہ کھل گیا، قبر تیار کی گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں جو ہے وہ لٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر، گویا ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ کہ حضور کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں، ورنہ صحابہ کرام کہتے اے ابو بکر صدیق یہ کیا آپ وصیت کرنے لگے ہیں، کیا معاذ اللہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضور کا تو حضور جو ہے جیسے کہ لوگوں نے لکھا کہ حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، اور آپ جو ہے اب یہ وصیت فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ صحابی تھے، پکے صحابی، حضور سے محبت کرنے والے تھے، وہ ایسے الفاظ اپنی زبان پہ نہ لا سکتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو صحابہ کرام نے سکوت فرمایا، صحابہ کرام جانتے تھے کہ جو ابو بکر کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، لے جایا گیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور حضور کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ اس وقت بھی حضور حیات تھے اور آج بھی ہمارے حضور اپنی قبر انور میں زندہ، آج بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، حضور فرماتے اللہ نے حرام فرما دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور باقاعدہ رزق دیے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب میں سفر معراج کے لیے نکلا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو انبیاء و مرسلین نے میرے پیچھے نماز ادا کی، جب میں سماوات کو عبور کرنے لگا تو کئی انبیاء و مرسلین سے میں نے ملاقات کی۔ اللہ اکبر، تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری موت میں اور انبیاء و مرسلین کی موت میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے، کہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ جس شان سے وہ پہلے زندہ تھے آج بھی الحمدللہ اسی شان سے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کی اس وصیت نے عقیدہ اہل سنت والجماعت کی بنیادوں کو مضبوط کیا، الحمدللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار تکبیرات کے ساتھ ادا فرمائی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کو جب ہم دیکھتے، کیونکہ قبیلے کا جاننا یہ بہت ضروری ہے، عرب دور، دور جہلیت کو جس وقت ہم دیکھیں تو وہاں پر قبیلے کے نام سے لوگوں کی رسپیکٹ ہوتی تھی اور پہچانے جاتے تھے لوگ کہ ان کا تعلق اس بڑے قبیلے سے ہے، ان کا تعلق اس بڑے قبیلے سے ہے۔ آئیے، مورخین کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق قبیلہ بدو تین سے تھا۔ اس قبیلے کی خصوصیات کیا تھی؟ اب وہ پارلیمنٹ تو اس دور میں نہیں تھی، نہ قومی اسمبلی، نہ سینٹ، نہ صوبائی اسمبلی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں پر کچھ تو قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے یوں سمجھانے کے لیے کہوں کہ جرگہ سسٹم کو نافذ کیا ہوا تھا اور مختلف ذمہ داریاں مختلف قبائل کے لگائی ہوئی تھیں، تو یہاں ابو بکر صدیق کا جو قبیلہ ہے بنو تیم، اس کی ذمہ داری دو تھی، ایک تو یہ کہ خون کے فیصلے کرنا، قتل کے فیصلے کرنا، اور دوسری یہ تھی کہ دیتیں جمع کرنا، کہ خون کا فیصلہ کر دیا جائے، خون کا بدلہ خون ہے، یا کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، ہمیں اتنے پیسے دے دیے جائیں، تو وارثوں کو اتنے پیسے دیے جائیں۔ تو یہ دو کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے پاس۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھا تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ذمہ داریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے تمام قبائل قبول کیا کرتے تھے، کوئی کہے کہ میں ابو بکر صدیق کے پاس دیت جمع نہیں کراؤں گا، لوگ اس کا سختی کے ساتھ محاسبہ کیا کرتے تھے کہ دیت اگر جمع ہوگی تو حضرت ابو بکر صدیق ہی کے پاس جمع ہوگی، کہیں اور جمع کراؤ گے ہم تمہارے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے مورخین کہتے ہیں کہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار ابو بکر صدیق تھے، مروت اور احسان کا مجسمہ تھے، بڑے معاشرے میں بڑے موزی سمجھے جاتے تھے، گم شدہ لوگوں کی تلاش آپ کا شیوا تھا، اور قریش کے ان 11 افراد میں شامل ہیں کہ جنہیں دور جاہلیت میں بھی عزت حاصل تھی اور دور اسلام میں جو عزت حاصل ہے وہ تو آپ ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت یہ بڑا عجیب دور ہے، اس کو عنوان بنا کے کبھی گفتگو کروں گا کہ بڑا عجیب دور تھا، اور اس میں شراب کا استعمال بالکل ایسے ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں پانی یا شربت کا استعمال یا کولڈ ڈرنک کا استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ شراب کا استعمال کرتے تھے کہ گھر گھر میں شرابیں بنائی جاتی تھیں، مٹکوں میں، کہ جہاں گاؤں دیہات میں ہم جائیں یا یوں کہہ لیں کہ جب ہم کسی بھی گھر میں جائیں تو فریج میں جس طریقے سے پانی موجود ہوتا ہے اس طریقے سے ان کے گھروں میں مٹکوں کے اندر جو ہے وہ شراب موجود ہوا کرتی تھی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں شرک بھی یہ اپنے عروج پر تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور بت بنانے کے بعد اپنی پیشانی کو جھکا کر کے ذلیل کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو دور جاہلیت کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں، ایک تو شراب، اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے اس کا پینا، دوسرا شرک، بت پرستی، اس کو بھی وہ برائی نہیں سمجھتے، زنا، اس کو بھی وہ برائی نہیں سمجھتے، قتل و غارت گری، اس کو بھی وہ برائی نہیں سمجھتے۔ گویا اخلاق کیا ہوتا ہے، کردار کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت کے اندر آپ پڑھتے چلے جائیں، دو آدمی آپ کو دور جاہلیت میں ایسے ملیں گے کہ شراب بے شک مٹکوں میں بھری جا رہی ہے، ہر گھر میں بن رہی ہے، لیکن انہوں نے کبھی شراب کو نہیں چکا اور انہوں نے کبھی بت پرستی بھی نہیں کی۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مسعود ہے اور دوسری ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ دور جاہلیت میں یہ لوگ ان کاموں سے بہت دور رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان جلوگر اور گفتگو شروع ہو گئی دور جاہلیت کی، کہ دور جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا، شرابیں پی جاتی تھیں بڑے مزے لے لے کر۔ تو کسی نے یہ سوال کر دیا ابو بکر صدیق سے کہ آپ فرمائیے کیا آپ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب پی؟ تو آپ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، دونوں کانوں کو، فرمایا اللہ کی پناہ میں نے دور جاہلیت میں کبھی شراب کو چکا تک نہیں۔ تم کہتے ہو پی، میں نے تو جو ہے اس کو چکا تک نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اپنی عزت اور ناموس کی بڑی حفاظت کیا کرتا تھا، مروت باقی رہے میں اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، اپنے ناموس کو کھو دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کسی کے گھر میں آپ رشتہ بھیجائیں یا کسی کا رشتہ آپ کے گھر میں آئے اور پتہ چل جائے کہ لڑکے یا لڑکی کا والد شرابی ہے، تو کبھی بھی آپ اپنی بیٹی یا بہن، اگرچہ اس کا بیٹا شراب نہ پیتا ہو، آپ اس کے نکاح میں نہیں دیں گے، کیونکہ شراب سے الحمدللہ آج بھی ہمارا مسلم معاشرہ نفرت کرتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان کے دل میں اس کی نفرت پیدا فرما دے، ہر مسلمان کے دل میں اس کی نفرت پیدا فرما دے کہ شراب کا کام واقعتاً آج بڑے عروج پر ہو گیا، اور گورنمنٹ بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، باقاعدہ لائسنس دے دیے گئے اور مسلمانوں کے علاقوں میں ان کے شراب کے کارخانے جو ہے، شراب کی دکانیں، لائسنس یافتہ دکانیں جو موجود ہیں، اور وہاں سے غیر مسلم تو بہت کم شراب لیتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے کہ جو اس شیطانی کام کے اندر مستغرق ہیں۔ اللہ اکبر۔ واپس آئیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی میں نے آپ کو بتائی کہ دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شراب کو نہیں چکا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی بھی نہیں کی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے والد نے اپنی اہلیہ سلمہ سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کرو، آج میں اسے بت گدے میں لے جاتا ہوں۔ تیار کیا گیا، آپ کے والد چلے گئے اور اپنے ساتھ لیا، بت گدے میں گئے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک بت کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا اور میرے والد کہنے لگے، ابو بکر یہ ہے تمہارا خدا جو تمہیں روٹی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر کہنے لگے کہ تم بات چیت کرو، میں ذرا ابھی آتا ہوں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں والد جب گئے میں بت کے سامنے کھڑا ہو گیا، مجھے روٹی کی ضرورت ہے روٹی دو، مجھے کھانے کی ضرورت ہے کھانے دو، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دو۔ اور پھر بڑا سا پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اتنے میں والد محترم بت گدے میں داخل ہو گئے، جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا اور بعض نے کہا کہ لے کے آئے اپنی اہلیہ کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگے سلمہ دیکھو آج تمہارے بچے نے یہ حرکت کی ہے، اور اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے مارنے کے لیے، تو آپ کی اہلیہ سلمہ نے کہا خبردار اے ابو قحافہ، میرے اس بچے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اے سلمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے گھر میں نبی آخر الزمان کا جانشین پیدا ہو گیا ہے، ان کا وزیر پیدا ہو گیا ہے، ان کا خلیفہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دور جاہلیت میں نہ تو شراب پی اور نہ ابو بکر صدیق نے کبھی جو ہے وہ بت پرستی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے، اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق علم میں، انصاب میں بہت زیادہ ماہر تھے، کس کا نسب کیا ہے، کون کس کی اولاد ہے، اس کے باپ کا نام کیا، اس کے دادا کا نام کیا، اس کے پردادا کا نام کیا، حضرت ابو بکر صدیق ایک ایک کے بارے میں جانتے تھے۔ اس لیے لوگ سر جھکا کے ادب کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزر جاتے تھے، اگر کوئی بات کہی تو ابو بکر صدیق تو سارا نسب کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ حلیہ مقدسہ کیسا تھا، سراپا مبارکہ کیسا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیونکہ ان کی شہزادی ہیں اور اولاد جس طرح اپنے والد کو جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ کی شہزادی فرماتی ہیں میرے والد محترم خوبصورت انسان تھے، رنگ مبارک سفید تھا، بدن اکھیرا تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ مقدسہ قدر بھاری تھا، پیشانی میرے والد کی بلند تھی، چہرہ مبارکہ پر زیادہ گوش نہیں تھا، وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر کے چلا کرتے تھے، انگلیوں کی جڑوں کے اندر گوش کم تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اپنے بالوں پر مہندی لگایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہا کہ حضور نے جب مکے سے ہجرت کی مدینے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق جماعت صحابہ میں وہ واحد انسان تھے کہ جن کے بالوں میں سفیدی موجود تھی، سیاہ بال بھی تھے اور بیچ کے اندر سفید بال بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مہندی لگایا کرتے تھے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام شروع کیا اور دعوت الی الحق جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دینا شروع ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق بت پرستی سے دور ہیں، ابو بکر صدیق جو ہے وہ شراب نوشی سے دور ہیں، یہ رشد و ہدایت کی روشنی کے منتظر ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے دعوت دی، ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور سرکار اس بات کو فقری انداز میں ارشاد فرماتے تھے جماعت صحابہ میں۔ حضور فرماتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی موضوع مجھ سے ضرور طلب کیا سوائے میرے دوست ابو بکر صدیق کے، کہ میں نے جب کہا ابو بکر صدیق میں اللہ کا نبی ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا میرے آقا میں آپ پر ایمان لایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ موضوع طلب نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا میں اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہنے کی وجہ کیا ہے اور عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں بٹھا لے تاکہ آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ ذہن میں رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عتیق کہنے کی یہ وجہ ہے کہ عتیق کے دو معنی لغت کی آپ کی لغت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، ایک معنی ہے آزاد کیا گیا اور دوسرا معنی ہے آزاد ہونے والا۔ اب آپ کو عتیق کہنے کی کیا وجہ ہے؟ امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے یہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی وہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد وصال کر جایا کرتی تھی۔ جب ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا اور کعبے کے سامنے آ گئی، عرض کرتی ہے مولا تو میرے اس بیٹے کو مئو سے آزاد کر دے اور میرے سپرد کر دے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 63 برس تک آپ کو مئو سے آزاد کیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اور دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے ایسے شخص کو کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ بعض نے کہا کہ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس وجہ سے عتیق کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ عیب سے آزاد تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ عتیق کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ امور خیر میں سبقت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہا گیا۔ صدیق کہنے کی وجوہات پر بھی اہل علم نے گفتگو کی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو صدیق کیوں کہا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی حضرت ابو بکر صدیق نے، اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام جب سفر معراج پر گئے اور معراج سے جب حضور واپس آئے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ صبح جو ہے وہ اس کا اعلان فرمائیے گا کہ میں گیا مسجد حرام تک رات و رات اور آ گیا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو حضور نے ارشاد فرمایا جبریل میری اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو تصدیق کرے گا دنیا اسے صدیق کہہ کے پکارے گی۔ اب حضور کریم علیہ السلام نے جب واقعہ معراج کا اعلان فرمایا، بیان کیا کہ میں گیا اور آیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، تو بعض جگہ پر آیا کہ بعض ایسے لوگ کہ جو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اور بعض جگہ پر ہے کہ منافقین ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان کے پاس آن کے کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات و رات مسجد حرام تک گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور آیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی، پہلے یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور آیا۔ ابو بکر صدیق نے برجستہ فرمایا اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے خدا کی قسم سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ بنیاد بن گئی آپ کو صدیق کہنے کی، اور اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ صدیق کہا جانے لگا۔ اب واپس آئیے، ابو بکر صدیق کو جب حضور نے کلمہ پڑھایا اور جب ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ بالکل خاموش بیٹھ گئے ہوں، نہیں، بلکہ جس جس پر اثر تھا ابو بکر صدیق نے اسے ان لوگوں کو دعوت تبلیغ دی، دعوت اسلام دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے بے شمار لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، جن میں بعض ایسے نام ہیں کہ جو ستاروں سے زیادہ چمک رکھتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کی تبلیغ سے قبول کیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ عبید اللہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کی تبلیغ سے قبول کیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، یہ وہ لوگ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ اور میں آپ سے آج کہتا ہوں کہ دو چار الفاظ زبان سے نکالنے میں کیا حرج کی بات ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پڑوسی سے کہہ دیں، کہ بھائی چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، آج نہیں سنے گا، دو دن نہیں سنے گا، تین دن نہیں سنے گا، مہینہ نہیں سنے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک وقت آ جائے گا کہ ضرور وہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا اور آپ کے ساتھ مسجد میں آ جائے گا. اور ذہن میں رکھیں جب آپ کے ساتھ وہ نماز ادا کرنے کا عادی ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اپنے ساتھ 10 آدمی کو لے کے آئے گا. اس طریقے سے یہ اسلام کی تحریک آگے بڑھتی ہے. مگر ہم لوگوں پر بڑی عجیب ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم سے کوئی اگر گانا کہے کہ سناؤ ہم فرفر سنا دیتے ہیں، فلموں کا نام بتاؤ ہم فرفر جو ہے وہ فلموں کے نام بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی کہے کہ یہ بتاؤ کہ کتنے کلمے ہیں ذرا سناؤ، ہم جو ہے وہ شرم کے مارے انگلی اپنے دانتوں میں دبانے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر دیا. خدا کے لیے اب اس چیز سے ہم سارے سنیوں کو جان چھڑانی ہوگی اور تبلیغ کا کام ہر سنی کو جو ہے وہ کرنا ہوگا. یہ نبیوں کا کام ہے اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے یقیناً ہمارا مسلک ترقی کرے گا اور لوگ ہماری مساجد کی طرف راہی اور راغب نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اب اسلام پھیلنے لگا، اسلام بڑھنے لگا. اب جب اسلام پھیلا، اسلام بڑھا تو اس کی کافروں کو بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب اسلام کی تحریک کو کیسے روکیں؟ تو بند کمرے کا اجلاس ہوا، اس میں یہ تجویز پر عمل کیا گیا، اس نقطے پر سب مرتکز ہو گئے کہ معاذ اللہ حضور کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. یہ بتایا جائے کہ حضور اس وقت کہاں ہیں، بتایا گیا فلانی جگہ پر ہیں. کہا ٹھیک ہے، 100 نوجوانوں کو تیار کرو، وہ چاروں طرف سے مکان کو گھیر لے اور حملہ کر دے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ موت کی نیند سلا دیں. یہ ساری پلاننگ ہوئی. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جب ظلم و ستم مسلمانوں پہ بڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، جب ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا. حضور سے فرمایا آپ مسلمانوں سے کہیں کہ وہ ہجرت کر جائیں مدینہ شریف. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے مدینہ شریف کے لوگوں کے قلوب کو وسیع فرما دیا تھا. اب یہاں سے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تدبیر فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق کو حضور نے بلایا اور حضور نے بلانے کے بعد فرمایا ابو بکر اب مجھے بھی ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اور اس سفر میں تم میرے ساتھی ہوگے، تم رازدان ہوگے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، اہل علم فرماتے ہیں کہ فوراً اپنے گھر میں گئے، خوش ہوئے، اپنے گھر میں گئے، 800 درہم سے 2 خوبصورت اونٹنیاں خریدی، ایک کا نام قصوہ تھا، ایک کا نام عدوہ تھا، ان کی پرورش جو ہے وہ کرنے لگ گئے. اللہ اکبر. اب ادھر معاملہ کیا ہے، ادھر کافروں کی پلاننگ ہے اور انہوں نے چاروں طرف سے مکان کو جو ہے وہ وقت معینہ پر گھیر لیا. حضور کریم علیہ السلام کو ساری قبر جبریل امین نے پہنچا دی، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، فرمایا علی آؤ اس جگہ پر سو، یہ چادر اوڑو، یہ امانتیں ہیں، صبح یہ امانتیں دینا اور اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینے آ جانا. اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ میں مٹی لی، مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور یاسین شریف کی یہ آیت فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑا اور وہ مٹی حضور نے ان کافروں کی طرف پھینکی. اور کافروں کے طرف جب حضور نے پھینکی تو ایسی کیفیت بن گئی کہ حضور ان کے سامنے سے چلتے چلے گئے مگر ان کو دکھائی نہیں دیے. حضور چلے گئے، ان کو دکھائی نہیں دیے. اس کے بعد جب ایک نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اسے مٹی نظر آئی، دوسرے نے رکھا تو اسے مٹی نظر آئی، اس طرح وہ 100 جو آئے تھے سب کے سروں پر وہ مٹی تھی. اللہ اکبر. ایک مٹھی بھر مٹی ہے لیکن وہ سب کے سروں تک پہنچ گئی اور کسی کو بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی نہیں دیے. اب یہ بڑا مشکل سفر ہے، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جان بھی حضور کریم علیہ السلام کی جان مقدسہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار تھے کہ جب میں نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، اب میرے ساتھ سب کچھ ہوگا، ظلم و ستم بھی ہوگا، تشدد بھی ہوگا، مجھے مار بھی دیا جائے گا، شہید بھی کر دیا جائے گا، لیکن میں اپنے آقا کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہوں، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں, سواری پر پہتے چلتے رہے, پھر سواری سے اتر گئے, پھر کہتے ہیں کہ غار ثور کی طرف چلنا شروع کر دیا. یہ پہاڑ مکہ معظمہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی زیارت سے مشرف فرمائے. غار ثور کی طرف چلنا شروع کیا. یہ تھوڑا یہ بلندی پر واقع, تھوڑا بھی نہیں بلکہ بلندی پر واقع ہے. میں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا ہے, جاتے تو بہت ہیں جوش و جذبے کے ساتھ, لیکن جیسے ہی غار ثور کو دیکھتے ہیں سارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے. شاہ صاحب نیچے سے فاتحہ پڑھ لیں, یہاں سے ہو جائے گا کام, ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ سوالات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں, اب یہ سفر شروع ہے. یہاں پر بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ابو بکر صدیق کبھی اچانک حضور کے آگے آ جاتے ہیں, آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اچانک پیچھے آ جاتے ہیں, پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی دائیں طرف آ جاتے ہیں, کبھی اس طرف آ جاتے ہیں. میرے آقا مسکرائے, فرمائے ابو بکر یہ کیا معاملہ, کبھی آگے آ جاتے ہو, پھر پیچھے آ جاتے ہو, پھر دائیں طرف آ جاتے ہو, پھر بائیں طرف آ جاتے ہو. عرض کی حضور میری جان ایک ہے اور سمتے چار ہیں, سوچتا ہوں کہیں دشمن سامنے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے, میں آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. سوچتا ہوں کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے, میں پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. خیال آتا ہے کہیں ادھر سے حملہ نہ کر دے, ادھر آ جاتا ہوں. خیال آتا ہے کہیں ادھر سے حملہ نہ کر دے, ادھر آ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ یہ کیوں کرتے ہو. عرض کی حضور خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے, جو کچھ تکلیف ہو مجھے ہو, جو درد ہو وہ مجھے ہو. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. اب پہاڑ پہ چڑھنا ہے. میں نے نوجوانوں کا حال آپ کو بتایا. ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھے مقدسہ پہ اٹھایا, کندھے پہ اٹھا لیا, اب یہ مقدس بن گئے. کندھے پہ اٹھایا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غار ثور کی طرف لے جا رہے. اللہ اکبر. چل کیسے رہے ہیں, یہاں تو آج کے دور کا نوجوان پورا پاؤں رکھ کے بھی چلنے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے. ابو بکر سے ڈرتا ہے پاؤں تھک جائیں گے, نہیں چلتا پورا پاؤں رکھ کے بھی. لیکن ابو بکر صدیق پنجوں کے بل چل رہے ہیں, حضور کو اٹھائے ہوئے. اور جہاں پہ پنجہ رکھتے ہیں, قدم کو جب اٹھانے والے ہوتے ہیں تو پنجے کو گھما دیتے ہیں کہ کہیں کوئی کھوجیا نشانات کے ذریعے سے وہاں تک نہ آ جائے کہ جہاں تک ہمیں جانا ہے. اللہ اکبر. اب کیسے یہ فاصلہ طے کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے, حضور جانتے ہیں, ابو بکر صدیق جانتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق پہ کروڑ ہا سلام ہو کہ ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں آپ دیکھیے سب سے آگے ہیں. غار ثور تک پہنچ گئے, مکڑی کا جالا غار پہ تنا ہوا, کبوترین کے انڈے بھی وہاں پر رکھے ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر اس میں جانا ہے. عرض کی یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موزی چیز موجود ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے, نقصان پہنچائے تو مجھے پہنچا, پہلے میں جاؤں گا. صاف کر دیے جالے, انڈے ہٹا دیے, غار میں داخل ہو گئے. بعض نے کہا کہ اس میں 3 سوراخ تھے. ایک سوراخ تو اپنی تہمت کا کپڑا باندھ کر ابو بکر صدیق نے کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیا. اب 2 سوراخ رہ گئے, بیٹھ گئے اس میں بالکل صاف اور کلین کرنے کے بعد, اور دونوں سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے. اب ایک سوراخ ایسا کہ جس پہ انگوٹھا آیا اور دوسرے پر پاؤں آیا. اب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے, میں نے غار کو بالکل صاف کر دیا ہے. حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق کے زانو پر سر رکھ کے سو گئے. حضور کریم علیہ السلام محو استراحت ہے. دوسری طرف ایک سانپ وہ سوراخ میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بڑا پریشان ہے کہ پہلے تو میں ادھر سے نکلتا, ادھر سے واپس آ جاتا, آج یہ کیا معاملہ ہے کہ سارے سوراخ بند ہیں. اللہ اکبر. باز نے کہا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سنا تھا کہ نبی آخر الزماں جب ہجرت کریں گے تو ہجرت کی رات یہاں پر قیام کریں گے. اب وہ صرف حضور کی زیارت کے لیے وہاں پہ رکا ہوا تھا. اور اگر آپ سانپوں کی تاریخ پڑھیں کہ سانپوں کی عمر کتنی ہوتی ہے, تو باز نے لکھا کہ جب اس کی کھال کم ہو جاتی ہے وہ گنجا سانپ کہلاتا ہے, اور ایسے سانپ کی عمر 2000 سال تک ہوتی ہے. اللہ اکبر، آج سانپ کہتا ہے کہ میں حضور کو دیکھوں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں، آج میں ہی حضور کو دیکھوں، اللہ اکبر۔ تو ہر مرتبہ مارے غار پر یار غار غالب آتا ہے، اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ بالکل چکنے ہیں کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس نے ڈس دیا، ڈنگ مارا۔ ابو بکر صدیق ابھی بھی کوئی جسم پہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ حضور بیدار ہو جائیں میری کوئی کیفیت کی وجہ سے۔ اب زہر کا اثر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، یہ زہر پھیلنا شروع ہو گیا، اب تکلیف شروع ہوئی، لیکن ابھی بھی ہل نہیں رہے، آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے چہرے پہ نمودار ہو گئے، میرے حضور بیدار ہوئے، کیا ہوا ابو بکر؟ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ کسی سانپ نے ڈس لیا۔ کہاں پہ ڈسا؟ یہاں پہ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، وہاں پہ لگا دیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا، فوراً ہی جو ہے وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا، علامہ خازن الرحمان نے تفسیر قازن میں لکھا کہ وصال شریفہ کے وقت زہر کا اثر لوٹایا گیا، یعنی آپ کو جو وصال ہوا اسی زہر کی وجہ سے ہوا، اس کا کیا مقصد ہے؟ فرماتے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرمانا تھا، تو حضرت ابو بکر، کیونکہ زہر سے اگر کوئی انتقال کر جائے سانپ کے ڈسنے سے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آپ کو مقام شہادت عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وفات شریفہ کے وقت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس زہر کے اثر کو لوٹایا گیا جو خیبر کے موقع پر آپ کو دیا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کو بھی جو ہے وہ شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات جو صوفیہ نے لکھی وہ بڑی شاندار ہے، اور بات یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے فوراً بعد، کچھ عرصے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام حضرت محمد ابن ابو بکر ہے۔ اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے، اور دوسرے آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں جو اس واقعے سے پہلے پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت محمد ابن ابو بکر کی اولاد سے ہیں ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سیاہ تل ضرور ہوگی، جو ان کی اولاد سے ہیں سیاہ تل ضرور ہوگی، اور ایسے لوگوں کو سانپ نہیں کاٹتا، ایسے لوگوں کو سانپ نہیں کاٹتا۔ اور فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اثر ختم ہو گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ لعاب لگانے کا اثر اولاد صدیق اکبر میں اس طرح ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر والد صدیقی ہیں تو دائیں پاؤں میں تل کا نشان ہوگا، اگر والدہ صدیقی ہیں تو بائیں پاؤں میں تل کا نشان ہوگا، اور اگر ماں باپ دونوں صدیقی ہیں تو دونوں پاؤں میں تل کا نشان ہوگا، اور ایسوں کو صاحب جو ہے وہ نہیں کاٹے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا صاحب؟ یہ تو غار میں ہے، ادھر مکڑی آ گئی، مکڑی نے دوبارہ سے جالہ تن دیا، کبوتری آ گئی، کبوتری نے دوبارہ سے خدمت انجام دینے کے لیے انڈے دے دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کبوتری نے اس وقت خدمت انجام دی، انڈے دیے، اللہ تعالی نے اس کبوتری کو یہ اعزاز بخشا کہ آج حرم شریف کے اوپر جو کبوتر اڑتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ اسی کبوتری کی اولاد ہیں، اسی کبوتری کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آ گئے تلاش کرتے کرتے لوگ، کیونکہ 100 سرخ اونٹوں کا لالچ تھا کہ جو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 رنگ کے سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک صاحب کے جن کا نام امیہ، ایک صاحب کے جن کا نام علقمہ بن قریش آیا، یہ امیہ کے ساتھ تلاش کرتے کرتے، لاٹھی اور ڈنڈوں سے مسلح ہیں، حضور کو تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا، علقمہ بن قریش نے، بعض نے کہا کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے امیہ ابن خلف سے کہا اس غار میں بھی دیکھ لو، کیا پتہ اس میں چلے گئے ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ غار حضور سے پہلے کا ہے، یہ مکڑی کا جالہ بھی جو ہے حضور کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اگر حضور جاتے تو کیا جالہ پھٹ نہیں جاتا، یہ کبوتری کے انڈے کیا ٹوٹ نہیں جاتے۔ جب بالکل غار کے منہ پر وہ پہنچے، ابو بکر صدیق گھبرائے کہیں یہ میرے آقا کو تکلیف نہ دے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے بڑے عجیب و غریب معاملات دیکھے غار میں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پیاس لگی, یا پیاس کی شدت بڑی اور میں برداشت نہ کر پایا, تو میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاس لگی ہے, پانی ملے گا؟ اب فرماتے ہیں حضور اور ہم تو پہلی بار اس غار میں آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر وہ آگے جاؤ, وہ سیدھے ہاتھ سے تم گھومو گے تھوڑا آگے جاؤ گے تمہیں وہاں پر میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ اکبر, ایمان ہو تو ایسا ہو, یہ سوال نہیں کر رہے یا رسول اللہ ہم تو پہلی بار اس غار میں آئے, آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہاں پہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے؟ نہیں, سوال کرنا یہ غلاموں کا شیوا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. گئے اور واقعی فرماتے جیسا آقا نے بتایا, جہاں آقا نے بتایا, جب میں وہاں پر پہنچا میں نے دیکھا پانی ہے رنگ دودھ سے زیادہ سفید, ہاتھ لگایا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا, جب پینے کی کوشش کی تو شہد سے زیادہ میٹھا. میں پی کر کے واپس آ گیا, پیاس بجھ گئی. میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ یہ میٹھے پانی کا چشمہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ چشمہ کوثر ہے جو اللہ نے تیری خاطر یہاں پر جاری فرما دیا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب امیہ ابن قلب اور علقمہ بن قریظ آ گئے غار کے منہ تک, تو میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرماتے آقا مطمئن تھے, فرمایا وہاں جائیں گے. کہتے جب میں نے دوسری طرف دیکھا کیا دیکھتا ہوں, دریا کا کنارہ موجود ہے, کشتی بھی وہاں پہ تیار کھڑی ہوئی ہے, ہم وہاں پہ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ شان ہے. حضور کریم علیہ السلام 3 دن جو ہے وہ یہاں پر رہے, اور اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی اور رواں دواں ہو گئے. وقت جو ہے وہ بالکل ٹھیک اپنے اختتام پر بالکل جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور ایک منٹ ہے, میں ایک منٹ میں چند احادیث مقدسہ سنا دیتا ہوں, اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھے. حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج آسمانوں پر گیا تو میں نے آسمانوں پر جا بجا اپنے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا دیکھا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا جہاں میرا نام لکھا ہے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پسندیدہ خصلتیں 360 ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ارادہ خیر فرماتا ہے تو اس میں سے ایک خصلت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے جس کی بدولت اس کو جنت مل جاتی ہے. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو, وہ 360 کی 360 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے مزار مقدسہ پر رضی اللہ عنہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے, اور ہو رہی ہے, ہم دعا کریں یا نہ کریں 24 گھنٹے ان کی مزار شریفہ پر رحمت و رضوان کی بارش ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے, گویا حضور فرما رہے ہیں مزار مقدسہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابو بکر غار میں میری خاطر پہلے گیا تھا, میں ابو بکر کے لیے مزار میں پہلے گیا ہوں. ابو بکر نے غار میں مجھے اپنے ساتھ سلایا تھا اور تھوڑی دیر سلایا تھا, اے ابو بکر میں قیامت میں مزار میں میں قیامت تک تجھے اپنے ساتھ سلائے رکھوں گا. تو الحمدللہ ان کی مزار پہ رحمت رضوان کی بارش ہو رہی ہے. اللہ اس کا صدقہ ہم سنیوں کو بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.